میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ مغفرت کی طرف جلدی کرنا اور جنت کی طرف جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی مراد وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ جنت کی طرف جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ ان اعمال میں جلدی کرے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ وہ اعمال کرے، وہ نیکیاں کرے، وہ اچھے کام کرے کہ جو اسے اللہ کی مغفرت کی طرف اور بخشش کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ دیگر چیزوں میں جو مقابلے کرتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن نیکیوں کے اندر مقابلہ کرنا اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا یہ خدا کو پسند بھی ہے اور خدا کا حکم بھی ہے۔ دنیا کا جو معاملہ ہے اور جو ہمارا معمول ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت ہمیں مقابلے بازی پر ابھارتا ہے، ہمیں غفلت میں ڈال کے رکھتا ہے، ہمیں خدا کی طرف اور اس کی رضا کی طرف متوجہ ہونے سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تکاثر، مال کی کثرت چاہنا، مال کی طلب کے اندر رہنا، فرمایا مال کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ بندہ موت تک مال جمع کرنے کے منصوبے بناتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، بزنس ایگریمنٹ کرتا ہے، لوگوں کو فون پہ جا کر بلا کر ان سے رابطے کرتا ہے، بڑے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، پروڈکشن کے لیے لوگوں کو ہائر کرتا ہے، ورکرز مقرر کرتا ہے، مینیجرز رکھتا ہے، ان سب کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک مال پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اتنا موجود ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہو، اتنا موجود ہوتا ہے کہ شاید اس کے بچوں کی زندگی کے لیے بھی کافی ہو، لیکن انسان کو صبر نہیں آتا، اسے قرار نہیں آتا، اسے چین نہیں ملتا، اس کی ہرس، ہوس، لالچ اور تما کسی انتہا کو نہیں پہنچتی، وہ مزید کی طلب میں، مزید کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور یہ مزید کی طلب اسے غفلت میں ڈال کے رکھتی ہے، یہ مزید کی طلب اسے غافل رکھتی ہے نمازوں سے، یہ مزید کی طلب اسے غافل رکھتی ہے مسجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، تسبیحات پڑھنے سے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، علم دین سیکھنے سے، دین دوسروں تک پہنچانے سے، خدا کی بندگی کرنے سے، اللہ کی عبادت میں رہنے سے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور توبہ سے، تو بندے کو غفلت میں ڈال کے رکھتی ہے مال کی زیادہ طلبی، حتیٰ کہ وہ قبروں کا منہ جا دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، غفلت میں ڈالتی ہے، مقابلے بازی پر ابھارتی ہے، اس حقیقت کو ایک اور جگہ پر یوں بیان فرمایا، فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے، دنیا اسی کے گرد گھومتی ہے کہ یا تو کھیل کود ہے، تماشا ہے، اور دنیا بحیثیت مجموعی، دنیا کی زندگی بحیثیت مجموعی کھیل کود اور تماشا ہے، لیکن اس کھیل کود اور تماشے کی زندگی میں آگے کھیل کود اور تماشا ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود اور تماشا ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، لذت والا ہے، کھینچ دینے والا ہے، ضروری کام سے دور کرنے والا ہے، وزینتن اور زیب و زینت سجی ہوئی چیز ہے، آراستہ، پیراستہ، مزین، بارونق، نظر آنے والی چیز ہے، لیکن اس آبادی کے پیچھے ویرانی ہے، اس رونق کے پیچھے بے رونقی ہے، اس زینت کے پیچھے قباحت ہے، اس آراستگی اور پیراستگی کے پیچھے ایک بکھرا ہوا نظام ہے، ایک بکھری ہوئی صورتحال ہے جو انسان کے دل کی ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، وزینتن، زیب و زینت ہے، زیب و زینت اور چمک دمک ہمیشہ نہیں رہتی، زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ، اور یہ دنیا ایک دوسرے پر فخر و غرور کرنا ہے، ایک دوسرے پہ بڑائی جتانا ہے، خود کو دوسرے سے بلند سمجھنا ہے، اپنی نعمتوں کا اس پر اظہار کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تم کمتر ہو اور میں تم سے برتر ہوں، دوسرے کے سٹیٹس سے بڑا سٹیٹس اپنانے کی کوشش کرنا ہے، دوسرے کے سماجی مرتبے سے بڑا مرتبہ لینا ہے، دوسرے کے منصب سے اوپر والا منصب لینے کی کوشش کرنا ہے، یہ آپس میں تفاخر ہے، فخر و غرور ہے، بڑائی ہے، کبھی نسب کے اندر، کبھی مال کے اندر، کبھی اولاد کے اندر، کبھی کسی شے میں بڑائی، کبھی کسی شے میں بڑائی، کبھی آواز کی بڑائی، کبھی حسن و جوانی کی بڑائی، مختلف انداز کی بڑائیاں ہیں جو انسان دوسروں پہ چاہتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اور مزید فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت چاہنا ہے اور کثرت میں مقابلہ کرنا ہے، تو یہی ہوتا ہے، کہ مال کی زیادہ طلبی ہوتی ہے، مال میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک ملینرز ہے تو دوسرا بلینرز ہے، تیسرا اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ساری کا سارا سلسلہ ہے، یہ زندگی کی وہ زندہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بڑا دلچسپ اس کے اندر ایک نقطہ نظر آئے گا کہ قرآن پاک آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا۔ اب 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو شے بیان فرمائی، آج کی زندگی کو اگر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آج کے حالات کو سامنے رکھ کے خدا نے یہ بیان فرمایا۔ یہ ہے عالم الغیب والشہادہ کا نازل کردہ قرآن، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب کا نازل کرنا کس کی طرف سے ہے؟ جو عزت والا ہے، جو غلبے والا ہے، جو علم والا ہے۔ اس علم والے نے دنیا کی اور زندگی کی ایک جو طویل عرصے کی حقیقت ہے، جو اس دنیا کے اعتبار سے ظاہراً دائمی حقیقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا۔ اب یہ اپنی جگہ کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے اور دنیا میں لوگ کرتے یہ ہیں، لیکن خدا کو مطلوب یہ نہیں ہے، خدا کا حکم یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مقابلہ کرو، خدا کو پسند یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مقابلہ کرو۔ پسند کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، اس مال کے جمع کرنے میں جلدی نہیں کرنی۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو، جلدی کرنے کا وہاں فرمایا۔ اور قرآن پاک پر جو عمل کرنے والے ہمارے اسلاف ہیں، سلف صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا عمل اور ان کی زندگی اسی کی زندہ تعبیر تھی۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ زندگی میں جب بھی نیکی کا موقع آتا ہے تو ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مجھ سے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج اللہ نے مجھے مال دیا، میرے پاس اچھا خاصا مال ہے، تو اس مرتبہ میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے گھر گئے، جتنا مال تھا اس میں سے آدھا مال جمع کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لے آئے اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم چھوڑ آئے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہوئے کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال دیا، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال دیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، اور سارا سامان سرکار کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تھی، میں اپنے گھر کا سارا سامان آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جب سارا ادھر لے آئے تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی، اب قیت اللہم اللہ و رسولا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا، ان کے لیے اللہ کافی، اللہ کا رسول کافی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ میں کبھی نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن جذبہ دیکھیں، یہ ان کا کہنا اپنی جگہ، لیکن جذبہ دیکھیں کہ جذبہ یہ تھا کہ میں نیکیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن وہی جذبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ہے نیکیوں کے اندر جلدی کرنا بھی، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بھی۔ ہمیں جو اپنی زندگی میں حاجت ہے, دنیا میں مقابلے کی حاجت نہیں, وہ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نیکیوں میں مقابلے کی حاجت ہے, دنیا کے معاملات کی طرف جلدی کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے, وہ پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی حاجت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر چند ایک زندگی کے اصول سیٹ کر لیے جائیں تو آپ یقین کریں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, ہماری آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. دنیا اور آخرت کے حوالے سے یا دنیا اور دین کے حوالے سے ایک اصول اگر آپ سامنے رکھیں جو بزرگاں نے دین بیان فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہیں کرو, بلکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کہ اگر تمہارے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسرے کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے, اگر تمہارے پاس اپنا گھر ہے تو دوسرا تو کرایہ پہ رہ رہا ہے. یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس گھر ہے اور اس کے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس چھوٹے لیول کی سستی گاڑی ہے اور اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہے. نہیں, فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ یار مجھے جتنا خدا نے دیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مجھ سے بھی کم ہے. تو دنیا کے مقابلے میں نیچے والے کو دیکھو اور دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ نہ سوچو کہ یار میں اگر اشراق میں فلاں بندہ تو کوئی نفل پڑھتا ہی نہیں ہے, میں تو دو پڑھ ہی لیتا ہوں. نہیں یار, میں دو پڑھتا ہوں وہ تو چار پڑھتا ہے, میں صرف اشراق چاش پڑھتا ہوں, فلاں بندہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے, میں جو ہے محض جو ہے وہ دو نفل پڑھتا ہوں, وہ تو رات کو سونے سے پہلے دو رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا ہے, میں دن کے اندر دو رکوع پڑھتا ہوں, فلاں بندہ تو روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھا, دنیا کے اندر جو مجھ سے زیادہ مالدار تھے, زیادہ پیسے والے تھے, زیادہ سہولیات والے تھے, فرمایا میں جب بھی ان کے پاس بیٹھا میں غمگین ہوا. دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھا تو میں ہمیشہ غمگین ہوا, اور جب بھی دنیا میں میں اپنے سے نیچے والوں کے پاس بیٹھا مجھے راحت ملی, مجھے سکون ملا. تو راحت اور سکون دنیا کا بھی اگر چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا والوں میں اپنے سے جو نیچے والے ہیں نظر ان پہ رکھی جائے. ورنہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھیں گے نا تو یقین کیجئے اس کی حد ہی نہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جناب فلاں سے زیادہ پیسے والا بننا ہے, اور اس نے دن رات محنت کر کے, کوشش کر کے, بھاگ دوڑ کر کے, امپورٹ کر, ایکسپورٹ کر, یہ کاروبار وہ کاروبار سارا کچھ کر لیا, پھر کیا ہوگا؟ اس دوسرے بندے سے زیادہ پیسے والا ہو جائے گا, لیکن کیا اس سے اوپر کو دوسرا پیسے والا نہیں ہوگا؟ دوسرا بھی ہوگا. اب یہ کہے گا میں اس سے مقابلہ کروں گا, اس سے کرنا شروع کر دے, محنت کر کے اس سے آگے نکل گیا, اس سے آگے نکلے گا تو کیا اس سے اوپر زیادہ پیسے والا نہیں ہوگا؟ کتنا پیسہ کمائے گا؟ اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہر بندہ محنت کر کے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جائے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو پیسوں میں تو آگے سے آگے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے. دنیا میں جو سب سے امیر ترین ہوتے ہیں ہر سال بدل جاتے ہیں, ایک سال اس کا نام آتا ہے جی امیر ترین آدمی ہے, دوسرے سال اس کا آ جاتا ہے, تیسرے سال پھر اس کا آ جاتا ہے, چوتھے سال پھر اس کا آ جاتا ہے, اب دوڑ لگی رہتی. تو اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا, نیچے والے کو دیکھیں گے تو سکون مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو, سونے کی ایک وادی ویلی ہو, تو فرمایا وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہو جائیں, حالانکہ ایک وادی کے برابر سونا انسان کو چاہیے نہیں. زندگی گزارنے کے لیے تو چند لاکھ یا چند کروڑ روپے کافی ہوتے ہیں, مہینے کا آدمی کتنا کھا لیتا ہے, کتنا پہن لیتا ہے. تو اگر بہت تیر مارے اور بہت زور لگائے تو چند کروڑ روپے کے اندر اس کی پوری زندگی گزر سکتی ہے. سونے کی وادی نہیں چاہیے ہوتی, لیکن فرمایا کہ ایک سونے کی وادی ہو تو دل کے اندر جو ہے نا طلب اور تڑپ اور خواہش یہ اٹھتی رہے گی, یار اور زیادہ ہو, یار اور زیادہ, یار اور زیادہ. تو فرمایا کہ इब्ने आदम की जो लालच है, इसका पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भरेगी। तो लिहाजा दुनिया के पीछे इस तरह लग जाना कि बंदा बिल्कुल गाफिल हो जाए, ये मोमिन की शायान शान नहीं है। और हकीकत ये है कि दुनिया जिंदगी जब चल रही होती है ना, उस वक्त तो हमें बड़े बड़े लंबे मंसूबे सूझते हैं और बड़े बड़े प्लान होते हैं और बड़ा बड़ा कुछ करने का हम करते हैं, लेकिन जब बिस्तरे मर्ग पे पहुंच जाते हैं ना और पता चल जाता है कि आप दुनिया से गए, तो फिर कहते हो यार काश कि अब जिधर जाना है कुछ वहां का सामान किया होता, कुछ वहां की तैयारी की होती। तो लिहाजा पहले ही वहां की तैयारी कर ली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहदीस में फरमाया कि नेकियों में जल्दी करो। क्यों? इसलिए कि जिंदगी का पता नहीं, इसलिए कि सेहत का पता नहीं, इसलिए कि फरागत और मसरूफियत का पता नहीं है। आज फारिग हैं, कल ऐसे मसरूफ हो गए वक्त नहीं मिलेगा। आज खुशहाल हैं, खुदा ना खासा कल बदहाली आ गई तो कमाने के लाले बढ़ जाएंगे। आज सेहतमंद है, कल यकदम कोई बीमारी पड़ गई और कोई बीमारी आ गई तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। आज जिंदा है, कल मौत के घाट उतर गए तो खत्म, चैप्टर क्लोज। तो इसलिए नेकियों के अंदर जल्दी की जाए। फिर फितने आ गए और फितनों ने जो है ना वो किसी तरफ डाल दिया तो कुछ पता नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ में इरशाद फरमाया, फरमाया बादिरु बिल आमाली फितनन क़ाति'अल लैलिल मुज़लिमी युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। फरमाया कि नेक आमाल में जल्दी कर लो, फितनों से पहले पहले, फितनों के आने से पहले पहले, वो फितने जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फैल जाएंगे। और वो फितने कैसे होंगे कि एक बंदा सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, या फरमाया शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। फितने अपनी लपेट में ऐसे ले लेंगे, ऐसी बंदे पे पड़ेगी या ऐसी उसकी सामने चीजें आएंगी कि उसके लिए अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो फरमाया क्या होगा, फरमाया कि अपना दीन दुनिया के बदले में बेच देगा, अपना दीन बेच देगा दुनिया के बदले में। और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग माल की खातिर अपना दीन बदल लेते हैं, अपना मजहब ही कुछ और लिखवा देते हैं, या ऐसी जगह पर चले जाते हैं कि जहां पर उनका दीन खतरे में पड़ जाता है। क्यों? गए माल कमाने लेकिन दीन भी बेच के आ गए। गए थे कि दुनिया का माल बेचेंगे पैसे कमाएंगे, साथ में दीन भी बेच दिया, ईमान भी बेच दिया। कितने लोग ऐसे मिलते हैं कि जो माल के अंदर तरक्की करते 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 अपने ईमान को भूल बैठते हैं और ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो फरमाया कि नेक अमाल में जल्दी कर लो ऐसे फितनों के आने से पहले पहले। इसी तरह एक और हदीस में अर्ज करता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह अय्युस सदकाती अअज़मु अजरन, कौन सा सदका अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से ज्यादा अजीम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत सद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फकरा व तअमुलुल गिना। फरमाया सबसे अफजल सदका ये है कि तू उस वक्त सदका करे, तू उस जिंदगी के उस अपने वक्त में सदका करे कि जिस वक्त तू तंदुरुस्त भी है और माल की तमन्ना भी तेरे दिल के अंदर है और तुझे फकर का डर भी है और तुझे मालदार बनने की उम्मीद और तमन्ना भी है। क्योंकि जब बंदा जवान होता है, सेहतमंद होता है, मरने वाला जो है उसको तो पहले ही होता है यार मरी जाना है दे दो, लेकिन जवान आदमी के तो होता है ना अभी तो बड़े मजे उड़ाने, अभी तो बड़ी सैरें करनी है, घूमना फिरना है, फुला मुल्क जाना, फुला मुल्क जाना, ये करना वो करना। तो फरमाया कि जिस वक्त अंत सही हुन, ठीक है तंदुरुस्त है, सही हुन तेरे दिल के अंदर भी लालच है यार माल हो माल हो, तख्शल फकरा तुझे फकर का डर है कि यार मैंने दे दिया तो मेरे पैसे चले जाएंगे, व तअमुलुल गिना और तुझे उम्मीद है कि तेरे पास माल होना चाहिए, तमन्ना तेरी ये है कि तुझे माल होना चाहिए। फरमाया बेहतरीन सदका ये है जो सेहत की हालत में दिया जाए, जो माल की उस वक्त तलब है उस वक्त दिया जाए, ये सबसे अफजल सदका है। और फरमाया कि यूं ना कर کہ حتی اذا بلغت الحلقوم, کہ جب زندگی یہاں پر آ جائے, روح جو ہے نا وہ گلے پہ آ جائے نکلنے کے لیے, موت آنے لگے. فقلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان, تو اس وقت تو کہے, موت کے وقت کہے, بھائی یہ والا اس کو دے آؤ, یہ والا اس کو دے دو. فرمایا تب تو یہ اس کا ہو ہی گیا. موت کے وقت تم کہو کہ یہ مال اس کو دے دینا, یہ اس کو دے دینا, تو اب تو تیرا رہا ہی نہیں, اب تو تو ویسے دنیا سے جانے والا, قبر میں تھوڑی دے کے جائے گا. تو وقد کان علی فلان, اب تو یہ فلاں کا ہو گیا, اب تو دوسروں کو مل ہی جانا ہے. تو اس وقت صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا, اور وہ تو گویا جانے ہی والا تھا, جاتے جاتے تو نے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا, اگرچہ وہ بھی اچھا ہے, لیکن جب صحیح تھا, صحت مند تھا, جب مال کی تمنا تھی, طلب تھی, تجھے بھی ضرورت تھی, اس وقت کا جو خرچ کرنا ہے یہ سب سے زیادہ عظیم اجر والا ہے. تو نیکیوں میں کیا فرمایا کہ جلدی کرو کہ اس زمانے میں خرچ کر دو جس زمانے میں بظاہر دور دور تک کوئی فکر نظر نہیں آ رہی, اس وقت تمہارا خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث. ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا, فرمایا کہ سات چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو, سات چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ہل تنظرون الا الى فقر منسل, فرمایا کہ تم تو انتظار نہیں کر رہے مگر ان چیزوں کا, کس کا؟ فقر منسن او غنا متغن او مرض مفسد او حرم مفند او موت مجهز او الدجال فشد غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. فرمایا سات چیزیں کون کون سی؟ نمبر ایک, فرمایا فقر منسن, ایسی غربت اور ایسی جو ہے وہ تنگ دستی آ جائے جو سب بلا دے. فرمایا اس سے پہلے نیکیاں کرو کہ ایسی غربت آ جائے کہ جو سب بلا دے, کیونکہ غربت سب سر پہ پڑے گی تو پھر نہیں ہوش رہتی. پھر جب بندے کے ادھر بچے رو رہے ہیں, پیچھے بیوی کہہ رہی ہے, ادھر ماں کے مطالبات ہیں, ادھر بہنیں جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کچھ, ادھر بچوں کی شادی کرنی ہے, ادھر بہن کی شادی کرنی ہے, ادھر اپنی شادی کرنی ہے, ادھر سے بچے بیمار ہو گئے, اب کیا ہے, اب سب بھول گیا, اب بندے کو سب دین بھول جاتا ہے, اب بندے کی ساری ادھر ادھر کی سب چیزیں بھول جاتی ہیں, پھر اسی میں پڑ جاتا ہے. تو فرمایا ایسے فقر کے تم پر مسلط ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرو, ایسا فقر کے جو تمہیں سب کچھ بھلا دے اس سے پہلے نیکیاں کرو. دوسری بات فرمایا او غنن متغن, اور اس سے پہلے نیکیاں کرو کہ تمہیں ایسا مال مل جائے, ایسی مالداری تمہیں حاصل ہو جائے جو تمہیں سرکش بنا دے, کیونکہ جب بندے کے پاس مال نہیں ہوتا نا اور معتدل اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے, پھر وہ مسجد بھی جا رہا ہوتا ہے, پھر ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیتا ہے, کچھ تلاوت کا وقت بھی اس کو مل جاتا ہے, ذکر اذکار بھی کر لیتا ہے, کوئی حج و عمرہ بھی کر لیتا ہے, کوئی تھوڑا سا لوگوں سے میل ملاپ بھی کر لیتا ہے, کوئی نیکیاں بھی کر لیتا ہے, لیکن جب مال مل جائے بے تحاشا تو بندے کو سرکش بنا دیتا ہے. پھر مسجد بھی چھوٹی, جماعت بھی چھوٹی, پھر نیکیاں چھوٹی, تلاوت چھوٹی, ذکر چھوٹا, اللہ کی یاد سے دور ہوا, پھر ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے مال کے ملنے سے پہلے نیکیاں کرو جو مال تمہیں سرکش بنا دے. تیسری بات فرمائی او مرض مفسد, اور ایسی بیماری سے پہلے نیکیاں کرو کہ جو تمہارے اندر فساد برپا کر دے. فساد سے مراد یہ کہ تم نیکیاں کرنے کے قابل نہ رہو. ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے کچھ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی, تو ایسا مرض, ایسی بیماری کہ جس کے بعد بس بستر میں بیٹھے یا لیٹے تم ہائے ہائے کر رہے ہو, نہ تمہارا تلاوت کرنے کو دل کرے, نہ تمہارا ذکر کرنے کو دل کرے, نہ تم نفلی روزہ رکھ سکو, نہ تم نمازیں پوری طرح پڑھ سکو, نہ تم اور اپنے معمولات سر انجام دے سکو, تو ایسی بیماری میں نہ پڑ جاؤ, اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو. جب صحت ہے, جب جوانی ہے, جب ہمت ہے, جب بدن میں قوت ہے, طاقت ہے, اس وقت نیکیاں کرو. فرمایا ایسی بیماری سے پہلے نیکیاں کرو. چوتھی بات ارشاد فرمائی او حرام مفند, یا ایسا بڑھاپا طاری ہو جائے جو عقل کو زائل کر دے. بڑھاپا آ گیا, دماغ سٹھیا گیا. اب دماغ سٹھیایا ہوا ہے تو ہر بندے سے لڑنے کو دوڑتے ہیں, کوئی دل ہی نہیں کرتا, طبیعت میں چڑچڑاپن ہے, بدن پھر راشا تاری ہے, ہاتھ کام نہیں کر رہے, چلنا پھرنا مشکل ہے, فجر میں وضو کے لیے اٹھنا مشکل ہے. تو فرمایا کہ عقل زائل کر دینے والے بڑھاپے سے پہلے نیکیاں کر لو. یہ ہوگی پانچ, چھٹی یہ ہوگی چار. پانچویں بات ارشاد فرمائی, اور اس موت سے پہلے نیکیاں کر لو کہ جو تمہیں قبر میں اتارنے والی ہے, جو اچانک آنے والی ہے. واقعی موت کے بعد تو اثر نہیں, کچھ باقی نہیں رہتا. اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ دجال کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو, کیونکہ دجال ایک شر ہے جو غائب ہے, جس کا انتظار ہے. دجال آئے گا تو اپنے فتنے سے اور اپنے عالمگیر فتنے سے تباہی مچا دے گا, اتنے لوگوں کا ایمان برباد کر دے گا, اور مسلمان اور مومن اتنی مشکل کے اندر آ جائیں گے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا, ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا اس سے پہلے نیکیاں کرنا. اور ساتویں بات ارشاد فرمائی, ابھی سا قیامت کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو. اور فرمایا کہ جو قیامت ہے تو فرمایا کہ یہ سب سے شدید مصائب والی اور سب سے زیادہ کڑوی ہے, تلخ اور ترش ہے, یہ سب سے زیادہ کڑوی, کہ قیامت کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک. تو فرمایا کہ ان چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی شے ہمیں پیش آ جاتی ہے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, بدن ساتھ دے رہا ہے, دماغ ساتھ دے رہا ہے, زبان ساتھ دے رہی, آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں, اس وقت میں نیکیاں کر. ابھی آپ وضو کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, تہجد پڑھ سکتے, نوافل ادا کر سکتے, روزے رکھ سکتے, نفلی روزے رکھ سکتے, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, تلاوت سن سکتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, تسبیح پڑھ سکتے ہیں, آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں, آپ علم دین پڑھ سکتے ہیں, آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں, ابھی آپ نیک محفل میں, نیک اجتماع میں جا سکتے ہیں, ابھی آپ کسی عالم دین کا وعظ سن سکتے ہیں, ابھی آپ کے لیے نیکیاں کرنے کے مواقع موجود ہیں, ابھی آپ اپنے گھر میں بچوں کو, دوسروں کو آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, آپ نیکی کا پیغام دے سکتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی شے مسلط ہو گئی, مرض آ گیا, غربت آ گئی, یا بے تحاشا پیسہ آ گیا, یا عقل خراب ہو گئی, یا جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے, تو کدھر کی نیکی ہے؟ تو موت کا معاملہ, زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ خدا نے ایک خزانہ دیا ہے, یہ ایک ہمیں یوں کہہ لے کہ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, جس خزانے سے جتنا ہم لینا چاہیں لے لیں. زندگی جو ہے یہ ایک بھرا ہوا خزانہ ہے, اس سے جتنی نیکیاں وصول کر لیں, اس سے جتنی نیکیاں حاصل کر لیں. ہم دوسروں کی موت دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت کو بلا کے بیٹھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ گیا, میں تو ابھی ادھر ہی ہوں نا, میں تھوڑی مرنے والا. لیکن موت کیسی چیز ہے آج کل تو ہمیں کچھ زیادہ ہی پتہ ہے یار, بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے. بندہ گھر میں بیٹھا ہوا, سکون سے بیٹھا ہوا, یک دم کہیں سے یہ یا اس کو مچھر کاٹتا ہے, یا اس کو کیڑا کاٹتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وائرس آ لگتا ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے, نکل جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے بیچارہ گھر سے نکل کے پڑوس کی دکان پہ سودا لینے جاتا تھا, کہیں زیادہ آوارہ گردی نہیں کرتا تھا, کوئی خطرناک کام کرنے میں نہیں پڑتا تھا, لیکن موت تو آنی. تو کب کس کی باری کس وقت آ جائے, کس عمر میں آ جائے, زندگی کے کس حصے میں آ جائے, عمل کی کس حالت میں آ جائے, اس کا کوئی پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کی مہلت عطا فرمائی ہے, اس مہلت کو فتنوں کے آنے سے پہلے, بری حالت کے آنے سے پہلے, خدا کی غفلت میں انتہا کو پہنچ جانے سے پہلے پہلے اس مہلت کو استعمال کر لینا چاہیے. اور اس مہلت کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا دل و دماغ جو ہے اس میں نیکی کے تھاٹس, نیکی کی سوچ اس کے اندر بھرتے رہیں. دل و دماغ میں جو سوچ جاتی ہے بندے کے بدن سے اسی عمل کا ظہور ہوتا ہے. اگر دماغ کے اندر مثبت سوچ جا رہی ہے, نیکی کی سوچ جا رہی ہے, تقوی کی سوچ جا رہی ہے, خوف خدا کی سوچ جا رہی ہے، آخرت کی سوچ جا رہی ہے، جنت کی سوچ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی سوچ جا رہی ہے، صبر و شکر اور توکل کی سوچ جا رہی ہے، نیکیاں کمانے کی سوچ جا رہی ہے، سلف صالحین کی سیرت اپنانے کی سوچ جا رہی ہے، تو پھر بندے کے اعمال بھی نیک سے نیک تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے وہ خزانہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں یہ پازیٹیو تھاٹس جو ہیں یہ ہمارے اندر اترتی جاتی ہیں۔ کبھی ہم بیان سنتے ہیں، کبھی ہم قافلے میں جاتے ہیں، کبھی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، کبھی مدنی نامات جو ہے وہ اس کا کارڈ پر کرتے ہیں، کبھی ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے مبلغین کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کبھی درس ہے، کبھی بیان ہے، کبھی ہفتہ وار اجتماع ہے، کبھی کوئی دوسری ایکٹیویٹی ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ہمارے دماغ کے اندر مثبت سوچ کو فیڈ کرتی ہیں، یہ مثبت سوچ کو فیڈ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا دل کرتا ہے یار نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، ہم نیکیاں بھی کریں، اشراق و چاشت بھی پڑھیں، ہم ماں باپ کی خدمت بھی کریں، ہم پڑوسیوں اچھا سلوک بھی کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، ہم حلال و حرام کی پرواہ بھی کریں، ہم حرام سے بچیں، حلال کمائیں، راہ خدا میں خرچ کریں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، بیواؤں کی مدد کریں، بوڑھوں کی خدمت کریں، بچوں پہ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ جب فیڈ بیک ہمارے دلوں کے اندر فیڈ یہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا عمل بھی یہ ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آپ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز آتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا مدنی ماحول جو ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی میسر ہے، یہ آپ کو مدنی چینل پر بھی میسر ہے، یہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے، یہ آپ کو ویب سائٹس کے اوپر بھی ملے گا، یہ آپ کو جگہ جگہ پر مساجد میں جہاں نیکی کا جو نیکی کی یوں کہہ لیں کہ نیکی کی جو بھی رسی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس کو تھام لیں، اور گناہوں کے کنویں میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کو جو نیکی کی رسی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، ہاں وہ مدنی چینل کی صورت میں ہے، وہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا کی صورت میں ہے، یا وہ کسی اور صورت میں ہے، اس نیکی کے دامن کو رسی کو تھام کے رکھیں تاکہ گناہوں کے کنویں میں نہ گریں۔ اور جو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کی آخرت کے لیے ایک جو ہے وہ نجات کا اور بخشش کا اور بہتری کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اسی کے اندر ہمارا جینا ہو، اسی کے اندر ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہماری موت ہو۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔